بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اے پیغمبر، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے، لہٰذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھ ہی پر ایمان و اعتماد رکھیں کہ شاید اس طرح راہ راست پر آ جائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی آج کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مسلمانوں کو خوف زدہ نہیں کرتا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم کے نزدیک ایک مومن کی کرامت یہ ہے کہ اس کا لباس پاکیزہ ہو اور وہ تھوڑے پر بھی قناعت کرے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت 186 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب محمد رضا جنتی. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, بندہ مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا, امانت میں خیانت نہیں کرتا, حسد نہیں کرتا اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, قیامت کے دن مومن سے چار سوال کیے جائیں گے, اپنی عمر کس طرح سے گزاری, اپنی جوانی کیسے بسر کی, مال و دولت کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ہماری صبح کی نشریات عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے, پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا. اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے, اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, مومن سخت حالات میں باوقار, بلا کے وقت صابر, رفاہ و آرائش کے وقت شکر گزار اور رزق الہی پر قانع رہتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. تو سامعین, لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں.
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. بسیج سے رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب, نتن یاہو کی گرفتاری ناکافی, پھانسی کی ضرورت پر تاکید. صہیونی جارحیت کے جواب میں حزب اللہ لبنان کے تابڑ توڑ حملے. پاکستان میں حکومت سے مذاکرات جاری رہنے پر پی ٹی آئی کی تصدیق. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. رہبر انقلاب اسلامی نے بسیجیوں یعنی ایران کی عوامی رضاکار فورس کے جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ بسیجی اللہ پر توکل اور خود پر اعتماد کرتے ہیں, اسی لیے دشمن کے سامنے مغلوب نہیں ہوتے ہیں. مہر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ہفتہ بسیج کی مناسبت سے ملک بھر سے آنے والے بسیجی جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ بسیج کی بنیاد دو چیزوں پر استوار ہے, اللہ پر توکل اور خود پر اعتماد. تہران کے حسینی امام خمینی میں ہونے والی اس ملاقات کے دوران معروف مداح الحاج صادق آہنگران نے انقلابی نظم پڑھی. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ بسیج مستضعفین ایک بے نظیر ادارہ ہے. امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے بسیج کا نظریہ پیش کیا جو ایک ثقافتی, اجتماعی اور دفاعی نیٹ ورک ہے. امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ دشمن کے خطروں کو فرصت میں بدل دیتے تھے. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ اللہ پر توکل کے نتیجے میں انسان میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے. بسیج کی بنیاد ان دونوں پر مبنی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ مکتب بسیج اپنی توانائیوں اور صلاحیتوں سے آگاہ ہوتا ہے، لہذا بسیجی کبھی دشمن کے سامنے مغلوب نہیں ہوتا ہے۔ بسیجی جذبہ دشمن کی تمام سازشوں اور حکمت عملیوں کو ناکام بنا دے گا۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے بسیجی جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر اپنے آپ کو تیار کریں تو اللہ کے فرشتے آپ کی مدد کے لیے نازل ہوں گے۔ ہم نے دفاع مقدس اور دیگر مواقع پر اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عالمی استکبار اپنا تسلط برقرار رکھنے کے لیے سب سے پہلے ملتوں اور اقوام کی توانائیوں اور صلاحیتوں کا انکار کرتا ہے۔ مغربی استکبار کی نسبت فرعون کا کردار منصفانہ تھا، کیونکہ فرعون صرف اپنی قوم پر تسلط رکھتا تھا۔ بسیجی کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اپنی توانائی اور صلاحیتوں کو کشف کرتا ہے۔ عالمی استکبار نے ماضی میں ایرانی قوم کی کئی مرتبہ بین الاقوامی سطح پر تحقیر کی۔ قاجار اور پہلوی دور میں ایران کی تحقیر کی گئی۔ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے بسیج تشکیل دے کر تحقیر کا سلسلہ روکنے کے لیے بڑا اقدام کیا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ آج دنیا کے نوجوان خود کو بند گلی میں محسوس کرتے ہیں۔ بسیجی اس نا امیدی کو خود پر حاوی ہونے نہیں دیتا۔ بسیجی ذہنیت کا حامل نوجوان تسلط پسند طاقتوں کے سامنے نہیں جھکتا ہے، بلکہ تمدن اسلامی کی جانب حرکت کرتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اپنے خطاب میں لبنان اور غزہ کے فلسطینیوں کے خلاف مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کی جار فوج کے مظالم کا ذکر کیا اور فرمایا کہ جرائم پیشہ صہیونی دہشت گرد گینگ کے سبھی سرغنوں پر مقدمہ چلایا جانا چاہیے۔ آپ نے صہیونی وزیر اعظم اور سابق وزیر جنگ کے خلاف عالمی فوجداری عدالت کے فیصلے کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ ان دہشت گرد مجرموں کی گرفتاری کا فیصلہ ناکافی ہے اور ان دہشت گردوں کو ان وحشیانہ جرائم کی بنا پر کہ جن کا ان دہشت گردوں نے فلسطینیوں اور لبنانیوں کے خلاف بے دردی سے ارتکاب کیا ہے، تختہ دار پر لٹکایا جانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ نتن یاہو اور گلانٹ بالکل اس لائق ہیں کہ انہیں انسانی حقوق اور جنگی اور وحشیانہ جرائم کے ارتکاب کی بنا پر پھانسی دے دی جائے۔ ملیشیا کے سابق وزیر اعظم اور ممتاز رہنما ماتیر محمد نے کہا ہے کہ صہیونی وزیر اعظم نتن یاہو اور سابق وزیر جنگ یواو گلانٹ کو سزائے موت دی جانی چاہیے۔ ماتیر محمد نے نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے جنگی مجرموں کی حیثیت سے صہیونی وزیر اعظم نتن یاہو اور سابق وزیر جنگ کو گرفتار کرنے پر مبنی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے فیصلے کی حمایت کی اور کہا کہ انہیں سزائے موت دی جانی چاہیے۔ ماتیر محمد نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے فیصلے کو منصفانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی عہدیدار فلسطینیوں کی نسل کشی کے ارتکاب کی وجہ سے جنگی مجرم ہیں، انہیں پھانسی کی سزا دی جانی چاہیے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی اور جمہوریہ آذربائیجان کی فوج کی مشترکہ مشقیں صوبہ اردبیل میں جاری ہیں۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی خصوصی بری فوج اور جمہوریہ آذربائیجان کی اسپیشل فورس کی 4 روزہ مشترکہ فوجی مشقیں صوبہ اردبیل کے دشوار گزار اسلان دوز سردی علاقے میں شروع ہوئیں۔ یہ مشقیں پیر کے روز بھی جاری رہیں۔ ان فوجی مشقوں کے مقاصد میں مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے دونوں ممالک کے درمیان طے پانے والے سمجھوتوں کی بنیاد پر دو طرفہ تعلقات کی تقویت، غیر قانونی مسلح گروہوں کے مقابلے میں باہمی تعاون، مشترکہ سرحدوں کی حفاظت، فوجی صلاحیتوں اور دفاعی تعاون میں اضافہ شامل ہے۔ حزب اللہ نے صہیونی دہشت گردی کے جواب میں تل ابیب سمیت مقبوضہ فلسطین کے کئی علاقوں پر 50 سے زائد تابڑتوڑ میزائل حملے کیے ہیں. ایران پریس نیوز چینل نے صہیونی اخبار یدعود ہارنوت کے حوالے سے بتایا ہے کہ گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران تل ابیب سمیت مختلف علاقوں پر حزب اللہ لبنان کے 51 حملوں کے بعد خطرے کے سائرن بجائے گئے، جس سے غاصب صہیونیوں میں افراتفری مچ گئی اور ان پر خوف و ہراس طاری ہو گیا. رپورٹ کے مطابق صہیونی ٹھکانوں پر حزب اللہ کے حملوں میں کم سے کم 9 صہیونی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. صہیونی حکومت کے ایک ٹی وی چینل نے بھی اعتراف کیا ہے کہ تل ابیب میں حزب اللہ کے میزائل حملوں کے بعد کئی شدید دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں. رپورٹ کے مطابق حزب اللہ کے راکٹ تل ابیب سے ٹکرائے ہیں اور بیتا تکفہ کے علاقے میں ایک مکان کو نشانہ بنایا گیا. قابل ذکر ہے کہ حزب اللہ لبنان نے گزشتہ چند دنوں کے دوران روزانہ دسیوں بار صہیونی فوجی اڈوں، صہیونی انتہا پسندوں کے فوجی مراکز اور صہیونی گاڑیوں اور جنگی ہتھیاروں کو نشانہ بنایا ہے. کینیڈا کے شہر مونٹریال میں فلسطین کے حامیوں نے ایک بار پھر مظاہرہ کر کے غزہ پٹی کے مظلوم باشندوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے. کینیڈا کے شہر مونٹریال میں فلسطین کے حامیوں نے مظاہرے کے دوران غزہ پٹی میں فلسطینیوں کی نسل کشی بند کیے جانے اور جنگی مجرم کی حیثیت سے نتنیاہو پر مقدمہ چلائے جانے پر تاکید کی. صہیونیت مخالف یہودی مذہبی رہنماؤں نے بھی مونٹریال میں ہونے والے مظاہرے میں شرکت کی. مظاہرین نے فلسطین اور لبنان کے پرچم اٹھا رکھے تھے. انہوں نے لبنان میں اسرائیلی حملوں کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کی. ایرانی سفارت خانے نے متحدہ عرب امارات میں صہیونی ربی کے قتل سے متعلق الزام کو یکسر مسترد کر دیا. ایرانی سفارت خانے نے متحدہ عرب امارات میں صہیونی ربی تصفیق کوگان کے قتل میں ایران کے تعلق کے حوالے سے لگائے گئے الزامات کی سختی سے تردید کی ہے. کوگان کے قتل کے بعد بعض مغربی ذرائع ابلاغ اور صہیونی حکومت نے اسلامی جمہوریہ ایران پر اس صہیونی کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام لگایا تھا. متحدہ عرب امارات میں ایرانی سفارت خانے نے خبر رساں ادارے رائٹرز کے ان دعووں کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا کہ ہم اس شخص کے قتل میں ایران کے ملوث ہونے کے الزامات کو واضح طور پر مسترد کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے حکومت سے مذاکرات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس حوالے سے جلد کوئی خبر آئے گی. پاکستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے حکومت سے مذاکرات جاری رہنے کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ میری بانی پی ٹی آئی سے اہم ملاقات ہوئی ہے. واضح رہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی رہائی اور دیگر مطالبات کی منظوری کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے 24 نومبر کو اسلام آباد میں احتجاج کا اعلان کیا تھا، جس کے لیے پشاور سے پی ٹی آئی کا قافلہ علی امین گنڈاپور کی قیادت میں ڈی چوک پہنچنے کے لیے پنجاب کی حدود میں داخل ہو چکا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے لیے پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے قافلے اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہیں. بلوچستان اور سندھ کے قافلے خیبر پختونخوا پہنچے اور ایک جگہ جمع ہوئے. پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی کال پر وزیر اعلی خیبر پختونخوا اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی قیادت میں قافلے پنجاب کی حدود میں داخل ہو گئے ہیں اور اسلام آباد سے چند ہی کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں. غازی بروتھا پل پر پولیس کی جانب سے قافلے پر بدترین شیلنگ کی گئی. ہزارہ انٹرچینج پر عمر ایوب کے قافلے نے پنجاب پولیس کو پیچھے دھکیل دیا، جس کے بعد علی امین گنڈاپور ہزارہ ڈویژن کے قافلے کو پنجاب پولیس کے حصار سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے. ہزارہ ڈویژن کے قافلے کے مرکزی قافلے میں شامل ہونے کے بعد 2 کلومیٹر تک گاڑیاں موجود ہیں. اس وقت پنجاب اور خیبر پختونخوا سے قافلے دارالحکومت اسلام آباد کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ دوسری جانب گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں عامر ڈوگر اور زین قریشی کو پنجاب پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ راولپنڈی پولیس نے امیدوار این اے 52 کرنل جمیل صابر راجہ اور ایم پی اے پی پی 11 کو گرفتار کر لیا ہے۔ ادھر وفاقی حکومت نے واضح کیا ہے کہ عدالتی احکامات کی روشنی میں اسلام آباد میں کسی کو بھی احتجاج یا دھرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وہ امت کے رہبر، وہ نبیوں میں اول، رسول خدا وہ ہے شاہ، وہ امت کے رہبر، وہ نبیوں میں اول، رسول خدا وہ ہے شافع محشر، کریں گے کرم وہ ہم آسیوں، اپنا جلوہ اطہر جگا دیں گے سویا ہمارا مقدر، وہ امت کے رہبر، وہ نبیوں میں اول، رسول خدا وہ ہے شافع محشر، انہیں کیوں نہ مشکل میں امت پکارے، انہیں کیوں نہ مشکل میں امت پکارے، جو مشکل کشا ہے سب مشکلوں کے، یتیموں کے داتا، یتیموں کے داتا، فقیروں کے مولا، غریبوں کے حامی، مدینے کے سرور، وہ امت کے رہبر، وہ نبیوں میں اول، رسول خدا وہ ہے شافع محشر۔ محشر خدا کی قسم وہ ہے دو جگ کے سلطان خدا کی قسم وہ ہے دو جگ کے سلطان ہمیں بھی وہ جلے وہ کی خیرات دیں گے بجھا دیں گے وہ پیاس قلب.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. تو لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. فرزند رسول الثقلین حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں, جس طرح سے تم نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی ظلم کرے اسی طرح تم بھی کسی پر ظلم نہ کرو. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, انسان کی زندگی راحت و تکلیف سے عبارت ہے. ان میں سے ہر ایک انسان کی مختصر و محدود زندگی پر سایہ فگن ہے. ہر شخص اپنے مقسوم کے مطابق ان دونوں سے دوچار ہوتا ہے, اور اسی تلخ حقیقت کے مطابق انسان راحت و الم کے درمیان اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے. یہ تو ہمارے امکان سے باہر کی بات ہے کہ اس ناموس ابدی میں کوئی تغیر کر دیں اور اپنی مرضی کے سانچے میں اسے ڈھال لیں, لیکن یہ بہرحال ممکن ہے کہ زندگی کی حقیقت کو جان لینے کے بعد اس زندگی کے خوبصورت موجودات کی طرف اپنی نظروں کو موڑ دیں اور اس کے بدشکل موجودات کی طرف سے اپنی نظروں کو ہٹا لیں, یا اس کے برعکس اشیاء کے روشن و درخشندہ پہلوؤں کو بھول کر ان کے سیاہ و تیرہ و تار پہلوؤں کی طرف متوجہ ہو جائیں. مختصر یہ کہ ہر شخص کے پاس اتنی قدرت ہے کہ اپنی فکر کو ان دونوں میں سے کسی ایک طرف مرکوز کر دے اور اپنی دنیا کو اسی رنگ میں رنگ لے جس کی طرف اس کا میلان ہے. انسانی وجود کی تخلیق کچھ اس طرح ہوئی ہے کہ ہمیشہ روحانی و جسمانی نامناسب چیزوں سے رنج و عذاب میں گرفتار اور ہر روز ایک نئی آرزو کا اسیر رہتا ہے, بلکہ بسا اوقات تو اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ کیا چاہتا ہے اور کس چیز کی تمنا رکھتا ہے. انسان خیال کرتا ہے کہ خوشبختی تو دوسروں کے پاس ہے, لہذا ان سے رش کرتا ہے اور اپنے کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے. انسانی وجود ایک ایسے بچے کے مانند ہے جو ہمیشہ سوز و گزار میں مبتلا رہتے ہیں. ہماری آزادی و آسائش صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب اس بچے کو حقیقت کے دیکھنے پر آمادہ کریں. انسان کی سعادت و نیک بختی میں اس کے افکار کو کافی دخل ہے, بلکہ انسانی سعادت کا اکیلا مؤثر صرف اس کی عقل اور فکر ہے. بدگمان شخص کی نظر میں غیر معمولی حادثہ بہت ہی عظیم ہوتا ہے اور اس کی کمر کو توڑ دیتا ہے. بدگمان شخص اس کو برداشت نہیں کر پاتا, لیکن حسن ظن رکھنے والا شخص جو صرف زندگی کے روشن پہلوؤں کو دیکھنے کا عادی ہے اور بدی کی جگہ ہمیشہ نیکی پر عقیدہ رکھتا ہے, وہ ان مصائب و آلام کے مقابلے میں جن سے زندگی میں اجتناب ممکن نہیں ہے سر تسلیم خم کر دیتا ہے. انتہا یہ ہے کہ دشوار ترین مصائب کے وقت بھی وہ مقاومت کرتا ہے اور متانت و بردباری کے راستے سے خارج نہیں ہوتا. بدگمانی ایک بہت ہی خطرناک قسم کی روحانی بیماری ہے اور بہت سی ناکامیوں اور مایوسیوں کا سر چشمہ ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی روح کو عذاب و الم میں مبتلا کر دیتی ہے اور اس کے برے اثرات انسانی شخصیت سے ناقابل محو ہوا کرتے ہیں۔ رنج و غم ہی وہ مرکز احساس ہے جہاں سے ممکن ہے بدگمانی کا آغاز ہوتا ہو اور احساسات و جذبات میں ایک شدید انقلاب و طوفان کا سبب بنتا ہو۔ بدگمانی کا بیج جو اس راہ گزر سے مزرع قلب میں بویا جاتا ہے وہ انسانی افکار و اندیشوں پر ناگوار اور تلخ اثرات مرتب کرتا ہے، جس کا آئینۂ روح بدگمانی کے غبار سے کثیف و تاریک ہو چکا ہو، اس میں محض یہی نہیں کہ آفرینش کی خوبیاں و زیبائیاں اجاگر نہیں ہو سکتی، بلکہ سعادت و خوشبختی اپنی صورت بدل کر ملال و نکبت بن کر ظاہر ہوتی ہے، اور ایسا شخص کسی بھی شخص کے کردار و افکار کو بے غرض تصور نہیں کر سکتا، کیونکہ ان میں مثبت قوت مقصود ہوتی ہے، اور ایسے لوگ اپنے افکار بس سے اپنے لیے مشکلات پیدا کر لیتے ہیں۔ جس طرح حسن ظن رکھنے والے شخص کی طاقت اس کے اطرافیوں میں اثر انداز ہوتی ہے اور وہ شخص اپنے آس پاس کے لوگوں کی روح امید کو طاقت بخشتا ہے، اسی طرح بدگمان شخص اپنے آس پاس کے لوگوں کے دلوں میں رنج و غم کی کاشت کرتا ہے اور لوگوں کے اس چراغ امید کو خاموش کر دیتا ہے جو زندگی کے پیچ و خم میں زوفشاں رہتا ہے۔ بدگمانی کے برے اثرات صرف روح تک ہی محدود نہیں رہتے، بلکہ جسم پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ان بیماریوں کا علاج مشکل ہو جاتا ہے۔ بدگمان شخص کے اندر کنارہ کشی، دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنے سے اجتناب کے اثرات باقاعدہ مشاہدہ کیے جا سکتے ہیں، اور اسی ناپسندیدہ عادت کے تحت وہ شخص اپنے اندر استعداد ترقی کو کھو بیٹھتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ناپسندیدہ زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ معاشرے پر نظر ڈالیں تو معلوم ہو جائے گا کہ لوگ جو ایک دوسرے کے بارے میں مختلف طرح کی گفتگو کیا کرتے ہیں، وہ سب بغیر جانے بوجھے، بغیر غور و فکر اور بدگمانی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی قوت فیصلہ بھی کمزور ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی صحیح و اطمینان بخش تشخیص سے پہلے اپنا حتمی فیصلہ دے دیتے ہیں۔ کبھی ان کی گفتگو میں شخصی غرض بھی نمایاں ہوتی ہے، اور یہی سب سے بڑا وہ عیب ہے جس کی وجہ سے رشتہ الفت و محبت ٹوٹ جاتا ہے، اتحاد قلبی ختم اور ایک دوسرے پر اعتماد کا سلسلہ نابود ہو جاتا ہے، اور ان کے اخلاقیات تباہ ہو برباد ہو جاتے ہیں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب علی احمد شیخ صاحب کریم پور، نگپور، جلال پور، امبیڈکر نگر، یوپی، ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگرام سن کر ایمان کو جھلا ملتی ہے، معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، سماجی، سیاسی، اخلاقی پروگرام سن کر بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ سبھی صداقت پر مشتمل ہوتے ہیں۔ بزم دوستاں، صبح امید، کلام نور، آج کا ایران اور مناسبتی پروگرام میرے پسندیدہ پروگرام ہیں۔ اور سامعین محترم علی احمد شیخ صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
قدیم زمانے میں ایک عادل اور مہربان حکمران تھا۔ وہ عادل اور مہربان ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سخت مزاج بھی تھا، اور اتنا سخت تھا کہ اگر کوئی شخص چھوٹا سا بھی جرم کرتا تو فوراً اس کو قید خانے میں ڈال دیتا۔ اس حاکم کے کچھ عقل مند وزیر بھی تھے۔ ان میں سے ایک وزیر عقل مند ہونے کے ساتھ ساتھ مہربان اور نیک بھی تھا۔ وہ ہمیشہ خدمت خلق کی فکر میں رہتا تھا، لیکن بہرحال انسان غلطیوں کا پتلا ہے، تو اس وزیر سے بھی ایک غلطی سرزد ہو گئی اور حاکم کے ایک حکم کی تعمیل میں سستی سے کام لیا۔ حاکم اس پر برہم ہو گیا اور اس کے سابقہ اچھے کاموں کو فراموش کرتے ہوئے وزیر کے مال و اسباب ضبط کرنے اور اس کو قید میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ دیگر وزراء نے حکمران سے درخواست کی کہ وزیر کی سابقہ نیکیوں کے پیش نظر اس کو معاف کر دیا جائے، لیکن حکمران نے معاف نہ کیا۔ بیچارہ وزیر لمبے عرصے تک قید میں رہا اور آہستہ آہستہ لوگوں نے بھی اس کو پھلا دیا۔ اسی درمیان ایک ہمسایہ ملک کے حکمران نے قید میں اس وزیر کے لیے ایک خط ارسال کیا جس میں لکھا تھا کہ تمہارا حاکم قدر شناس نہیں ہے، وہ تم جیسے عقل مند وزیر کی قدر نہیں جانتا، ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ تم جیسا بے گناہ قید میں رہے اور ہم کچھ نہ کریں، لہذا اگر چاہو تو ہم تمہیں قید سے رہائی دلا کر اپنے ملک میں لا سکتے ہیں، تم ہمارے یہاں ٹھاٹ باٹ سے رہ سکتے ہو۔ وزیر نے خط پڑھا اور بڑے ادب سے اس کا جواب ارسال کر دیا۔ قید خانے میں قیدی نے وزیر کو خط لکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن خط کے مضمون سے وہ واقف نہیں تھا۔ قیدی نے سوچا کہ وزیر ہمسایہ ملک کے لیے جاسوسی کر رہا ہے۔ قیدی فوراً حاکم کے پاس گیا اور کہا کہ آپ یہاں آرام سے بیٹھے ہیں اور جیل میں آپ کا سابق وزیر ہمسایہ ملک کے لیے جاسوسی کر رہا ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ اس نے خط لکھا اور ہمسایہ ملک کے حاکم تک پہنچانے کے لیے قاصد کو دے دیا۔ حاکم بہت ناراض اور برہم ہوا، اس نے اس سلسلے میں کاروائی کرنے کا فوری حکم دیا۔ قاصد گرفتار کر کے حاکم کے پاس لایا گیا، حاکم نے اس سے خط لیا اور پڑھا۔ وزیر نے ہمسایہ ملک کے حاکم کو لکھا تھا، آپ کی مہربانی کا شکریہ، لیکن میں آپ کی دعوت قبول نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے اس خاندان کا نمک کھایا ہے اور اس سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ حاکم نے دیکھا کہ اس کے عقل مند وزیر نے نہ صرف اپنے ملک سے غداری نہیں کی ہے بلکہ دوسرے حاکم کی دعوت کا ادب و احترام سے جواب دیا ہے، اور یہ بھی نصیحت کی ہے کہ اس طرح کی تجویز کسی اور کو نہ دے، کیونکہ کوئی بھی شریف آدمی قید سے رہائی اور ذاتی آسائش کی خاطر اپنے وطن اور اپنے لوگوں کے ساتھ غداری نہیں کرتا۔ حاکم وزیر کی اس حکم پسندی سے بہت خوش ہوا اور حکم دیا کہ وزیر کو بہت سے انعام و اکرام سے نوازا جائے اور قید سے آزاد کر دیا جائے۔ اس کے بعد حاکم نے وزیر سے قید میں رکھنے کے لیے معذرت بھی کی۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 6 آذر 24 جمادی الاول اور 26 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ آذر سن 1322 ہجری شمسی کو تہران میں 3 ملکوں امریکہ، برطانیہ اور سابق سوویت یونین کے سربراہوں کی کانفرنس منعقد ہوئی۔ یہ کانفرنس ایسے وقت میں ہوئی کہ جب ایران پر ان تینوں ممالک کی افواج کا قبضہ ہو گیا تھا۔ تہران کانفرنس کا انعقاد دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کے شامل ہونے اور جرمن فوج کے خلاف نئے محاذ کھلنے کے بعد ہوا۔ اس کانفرنس میں امریکہ کے صدر روزویلٹ، برطانیہ کے وزیر اعظم چرچل اور سوویت یونین کے صدر صدر اسٹالن نے جرمن فوج کا مقابلہ کرنے کی حکمت عملی کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. چار دن تک جاری رہنے والی اس کانفرنس کے اختتام پر تینوں ملکوں نے مشترکہ بیان جاری کیا جس میں جرمن فوج کو شکست دینے اور جنگ کے محاذوں پر کارروائی انجام دینے کے بارے میں حکمت عملی کا ذکر کیا گیا تھا. اس بات پر بھی اتفاق ہوا کہ اتحادی افواج جنگ بندی کے فوراً بعد ایران سے چلی جائیں گی, لیکن ان افواج نے خاص طور سے روسی فوجوں نے جنگ ختم ہونے کے کافی عرصے کے بعد تک بھی ایران سے انخلا نہیں کیا. عالمی اداروں میں اس کی شکایت کی گئی, تب جا کر قابض فوجیں ایران سے واپس گئیں. آذر سن 1374 ہجری شمسی کو عرفان اسلامی کے ممتاز محقق اور ادیب ڈاکٹر سید صادق گوہرین کا انتقال ہوا. انہوں نے انفوان شباب میں دینی درسگاہوں میں روایتی طور پر صرف و نحو اور عربی کی تعلیم حاصل کی, پھر ابتدائی اور مڈل کی تعلیم کے بعد فارسی ادب اور فلسفے میں گریجویشن کیا. ڈاکٹر سید صادق گوہرین نے اس کے بعد اسکولوں میں تدریس کے ساتھ ساتھ فارسی ادب میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی. ان کے تحقیقی مقالے کا عنوان فرہنگ لغات و تعبیرات مثنوی تھا جس کی 9 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب تیار ہوئی. اس مقالے میں استاد گوہرین نے حروف تہجی کی ترتیب سے مولوی کی مثنوی مانوی میں استعمال ہونے والی اصلاحات, لغات, عرفانی تعبیرات اور طبی, قرآنی اور نجوم و حدیث سے متعلق اصلاحات کی تشریح کی ہے. استاد سید صادق گوہرین نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ ادب و عرفان کی درس و تدریس میں گزارا اور بہت سے شاگردوں کی تربیت کی. چھ آذر سن 1377 ہجری شمسی کو خدمت گزار عالم دین حجت الاسلام والمسلمین محمد علی شرقی نے وفات پائی. انہوں نے تبریز میں ابتدائی تعلیم کے حصول کے بعد اسلامی علوم کی تکمیل کے لیے قم کا رخ کیا. آیت اللہ بروجردی کی وفات کے بعد وہ ارومیہ چلے گئے اور وہاں دینی خدمات انجام دیں. اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد حجت الاسلام محمد علی شرقی کو مراغہ کا امام جمعہ منتخب کیا گیا اور 17 سال تک یہ عظیم ذمہ داری سنبھالی. خرداد سن 1377 ہجری شمسی میں ان کو ممقان کا امام جمعہ مقرر کیا گیا اور اپنی وفات تک وہ ممقان کے امام جمعہ رہے. حجت الاسلام والمسلمین محمد علی شرقی نے اس درمیان تدریس اور اہم کتابوں کی تالیف بھی کی. چوبیس جمادی الاول سن 542 ہجری قمری کو 6 صدی ہجری قمری کے مورخ اور محدث عبداللہ بن علی اندلوسی کو 77 سال کی عمر میں قتل کر دیا گیا. وہ رشاتی کے نام سے معروف تھے. ان کا شمار اس دور کے ماہرین علم رجال میں ہوتا تھا. علم حدیث اور تاریخ میں بھی وہ بہت مہارت رکھتے تھے. رشاتی کی تحریر کردہ کتابوں میں اقتباس الانوار خاص طور سے قابل ذکر ہے. چوبیس جماعت الاول سن 1326 ہجری قمری کو محمد علی شاہ قاجار کے کارندوں نے حریت پسند قلمکار اور مجاہد خطیب مرزا نصر اللہ ملک المتکلمین کو گرفتار اور پھر انہیں قتل کر دیا. وہ سن 1277 ہجری قمری میں ایران کے شہر اصفہان میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے اپنے دور کے رائج علوم حاصل کرنے میں نمایاں استعداد و ذہانت کا مظاہرہ کیا. ملک المتکلمین نے سن 1299 ہجری قمری میں ہندوستان کا سفر کیا. انہوں نے ہندوستان پر برطانوی سامراج کے تسلط اور ہندوستانی معاشرے کی افسوسناک صورتحال سے متاثر ہو کر من الخلق الی الحق کے نام سے اپنی پہلی اہم کتاب شائع کروائی. اس کتاب کو عوام اور علماء نے بہت پسند کیا, لیکن کتاب نے ہندوستان کے وائسرائے اور برطانوی حکام کو شدید غیظ و غضب میں مبتلا کر دیا, لہذا انہیں ہندوستان سے ایران واپس بھیج دیا گیا. ملک المتکلمین اپنے وطن اصفہان آنے کے بعد واعظ و نصیحت میں مشغول ہو گئے, لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد استبدادی قاجاری حکومت کے کارندوں نے انہیں اپنے وسیع حملوں کا نشانہ بنایا, اور سن 1326 ہجری قمری میں محمد علی شاہ قاجار کے حکم پر قتل کر دیا. بیس نومبر سن 1894 عیسوی کو جرمنی کے ماہر طبیعیات اور ماہر ریاضیات ہائنریش روڈولف ہرٹز کا 37 سال کی عمر میں انتقال ہوا. وہ سن 1857 میں ہیمبرگ میں پیدا ہوئے تھے. ان کو نوجوانی سے ہی طبیعیات اور میکینکس میں بہت زیادہ دلچسپی تھی, لہذا تعلیم بھی انہی علوم میں حاصل کی. ہرٹز نے برقی مقناطیسی لہریں یا الیکٹرو میگنیٹک ویوز دریافت کر کے طبیعیات اور ریاضی میں بہت سی ایجادات کی راہ ہموار کی. آج جن لہروں یا ویوز کو ہرٹز ویوز کہا جاتا ہے وہ اسی سائنسداں کی دریافت کردہ ہیں. بیس نومبر سن 2008 عیسوی کو ہندوستان کے سب سے بڑے اقتصادی شہر ممبئی میں دہشت گردوں نے کئی مقامات پر حملے کیے. دہشت گردوں کے حملوں میں تقریباً 200 افراد ہلاک اور 300 کے قریب زخمی ہوئے. دہشت گردوں نے دو بڑے ہوٹلوں اور بمبئی کے مرکزی لوکل ٹرین ٹرمینل وی ٹی اسٹیشن پر بھی حملہ کیا. ان حملوں میں دہشت گردوں نے کئی غیر ملکی سیاحوں کو یرغمال بنا لیا اور کچھ غیر ملکی افراد ہلاک ہوئے. ہندوستان کا کہنا ہے کہ ممبئی پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں نے پاکستان میں دہشت گردی کی ٹریننگ حاصل کی تھی. ہندوستان نے پاکستان کو ان حملوں کا ذمہ دار قرار دیا تھا. پاکستان نے ہندوستان کے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے ان واقعات کی مشترکہ تحقیقات کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا تھا. بیس نومبر سن 2012 عیسوی کو دنیا میں پہلی بار گردے کی پیوند کاری کرنے والے ڈاکٹر جوزف ایڈورٹ مرے کا انتقال ہوا. وہ 1 اپریل سن 1919 کو امریکہ کی ریاست ماساچوسٹ کے شہر مل فورڈ شہر میں پیدا ہوئے تھے. 1950 کے عشرے کے اوائل تک دنیا میں کسی بھی عضو بدن کی پیوند کاری نہیں ہوئی تھی, لیکن دسمبر سن 1954 میں ڈاکٹر مرے نے ریچرڈ اور رونالڈ ہیری نام کے 23 سالہ دو جڑواں بھائیوں کی گردے کی پیوند کاری کی. یہ دنیا میں انسانی عضو کی پہلی پیوند کاری تھی. ڈاکٹر جوزف مرے نے چند سال کے بعد دو دیگر جڑواں افراد کی بھی پیوند کاری کی تھی. سن 1990 میں ڈاکٹر جوزف مرے اور ڈاکٹر ڈونالڈ تھامس کو مشترکہ طور پر طب کا نوبل انعام دیا گیا. ڈاکٹر جوزف مرے کا انتقال بوسٹن کے اسی اسپتال میں ہوا جہاں انہوں نے دنیا کی پہلی پیوندکاری کا آپریشن کیا تھا. ان کا انتقال دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے ہوا. بیس نومبر سن 1855 عیسوی کو پولینڈ کے معروف شاعر و مصنف ایڈم مکیے وچ کا سلطنت عثمانیہ کے دارالحکومت استنبول میں انتقال ہوا. وہ سن 1798 میں پیدا ہوئے تھے اور آزادی کی جد و جہد انہیں ورثے میں ملی تھی. ایڈم مکیے وچ کا تعلق اس زمانے سے تھا جب پولینڈ روس آسٹریا اور پروشیا کے درمیان تقسیم ہو چکا تھا. انہوں نے اپنے ملک کو دوبارہ متحد کرنے کی کوششیں شروع کیں اور اسی بنا پر سن 1823 میں روس جلا وطن کر دیے گئے۔ 6 برس کے بعد وہ بھاگ کر فرانس چلے گئے جہاں انہوں نے ادب پڑھانا شروع کیا۔ مکیو وچ اس کے بعد استنبول چلے گئے تاکہ ایک فوج تیار کر کے روس کے خلاف جنگ کر سکے، لیکن اسی شہر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں۔ تمین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروں کے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سن رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حقہ کما یستحق حمدا کثیرا، واعوذ به من شر نفسی، ان النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وهب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعته، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفئ كل مكروه أوله سخطه، واستجلب كل محبوب اول رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الاحسان برحمتك يا ارحم الراحمين.
شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. ہم خدا کے لیے ہے اور ہم اسی کا حق ہے، جیسا کہ حمد کثیر اسی کے لیے شایع ہے، اور میں اپنے نفس کے شر سے اس کی پناہ چاہتا ہوں. بے شک نفس برائی پر اکسانے والا ہے، مگر یہ کہ میرا رب رحم کرے اور اسی کی پناہ لیتا ہوں شیطان کے شر سے، جو میرے لیے ایک گناہ پر دوسرے گناہ کا اضافہ کرتا رہتا ہے. میں ہر جابر، بدکار اور ظالم حکمران اور قوی دشمن کے مقابل خدا سے تحفظ چاہتا ہوں. اے ماں، مجھے اپنے گروہ میں قرار دے، کیونکہ تیرا گروہ ہی غالب رہنے والا ہے، اور مجھے اپنے گروہ میں قرار دے، کیونکہ تیرا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے، اور مجھے اپنے دوستوں میں شامل کر لے، کیونکہ تیرے دوستوں کو ہی کچھ بھی خوف اور حزن و رنج نہ ہوگا. اے معبود، میرے دین میں بہتری فرما دے، کیونکہ یہ میری ذات کا نگہبان ہے، اور میری آخرت کو سوار دے، کہ وہ میرا پکا ٹھکانہ ہے، اور وہ پس لوگوں سے فرار کر جانے کی جگہ ہے، اور میری زندگی میں ہر خیر و نیکی کو بڑھا دے، اور میری موت کو ہر برائی سے بچ جانے کا ذریعہ قرار دے. اے معبود، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما، جو نبیوں کے خاتم ہیں اور جن پر آ کر رسولوں کی تعداد پوری ہوئی، اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر اور ان کے صاحب عزت اصحاب پر بھی رحمت فرما، اور منگل کے یوم مجھے تین چیزیں عطا کر. میرا ہر ایک گناہ بخش دے، اور میرا ہر رنج دور کر دے، اور میرے ہر دشمن کو مجھ سے ہٹا دے. خدا کے نام سے کہ جو بہترین نام ہے، اس کے نام سے جو زمین و آسمان کو زندہ رکھنے والا ہے. میں اپنے آپ سے ہر مکر کا دفیہ چاہتا ہوں کہ جس کا آغاز خدا کا غضب ہے، اور ہر محبوب چیز کو چاہتا ہوں کہ اس کا آغاز رضا الہی ہے. بس